السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور غامدی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم غامدی صاحب کے ساتھ نشست کرتے ہیں جس میں وہ سوالات زیر بحث لاتے ہیں، جو سوالات عام طور سے ہم کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، کوئی مشکل سوالات ہیں یا وہ سوالات بھی جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ زبان پہ لائے تو معلوم نہیں ایمان کا کیا ہوگا. اس پہلو سے کچھ سوالات آپ کے ای میلز پر موصول ہوتے ہیں، آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک لائیو پروگرام ہے، غامدی صاحب سے آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ سوالات جو ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ ذرا تفصیل سے تو وہ غامدی صاحب سے پروگرام کی ابتدا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ غامدی صاحب تشریف لانے کا، آپ نے زحمت فرمائی. عورتوں کا اسلام میں کیا حق ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں کچھ مسئلے ہیں جس کے بارے میں اب آواز اٹھائی جاتی ہے. سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، وہاں عورتیں گاڑی نہیں چلا سکتی. ہمارے ہاں کچھ گھرانوں میں، کچھ برادریوں میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا جو شرع نے مقرر کیا ہوا ہے. اس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں بچیوں کے اسکول پر جانے کی سلسلے میں کافی ناگواری ہے، بلکہ اسکول تباہ کیے جا رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دین میں اصل احکام کیا عورتوں اور مردوں کے فرق ہیں؟
یہ جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ دین سے متعلق نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاں بعض ثقافتی پس منظر ایسے قوموں کے رہے ہیں جن سے پیدا ہوئی ہیں. یعنی انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب دین کے احکام پر بھی غور کرتے ہیں تو بسا اوقات اپنے ثقافتی پس منظر سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے اٹھ نہیں سکتے. افغانستان کا ایک اپنا کلچر ہے، عرب کا ایک اپنا کلچر رہا ہے، عجم کا ایک اپنا کلچر رہا ہے، تو اس کے اثرات پھر لوگوں کے رویوں پر بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو چند بنیادی مقدمات بالکل واضح ہیں. قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ مرد و عورت کے مابین انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں آدم و حوا کی اولاد ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد سے پیدا کیا ہے، دونوں کو شرف مخاطبت بخشا ہے، دونوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں میں پاکیزگی اختیار کریں، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ فیصلہ سنائیں گے کہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. تو اس لحاظ سے ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. جب دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں رشتے پیدا ہوتے ہیں، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، معیشت کے بے شمار پہلو سامنے آتے ہیں، سیاسی زندگی آپ اختیار کرتے ہیں تو ریاست کا نظم وجود میں آتا ہے. اصل میں یہ تعلقات ہیں جن میں بعض اوقات فرق کے مراتب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جب ہم خاندان کا ادارہ وجود میں لاتے ہیں تو ماں اور باپ کے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں. جب ماں اور باپ کے رشتے پیدا ہوتے ہیں تو خلقت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایک بیٹے میں اور ایک بیٹی میں، ایک باپ میں اور ایک ماں میں، خلقت کے لحاظ سے آپ کوئی فرق متعین نہیں کر سکتے. دونوں انسان ہیں، دونوں کے مابین کسی لحاظ سے بھی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ جو رشتہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی ایک فرد کو والد کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، ایک خاتون کو ماں کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، یہ رشتہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کچھ فرق کے مراتب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. یعنی اب باپ کے لیے
کچھ لیولز کا فرق پڑ جاتا ہے،
ظاہر بات ہے کہ لازمی طور پر پڑے گا نا. یا بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ جو معاملہ آپ
کریں گے، کوئی چھوٹا ہو گیا، کوئی بڑا
چھوٹا ہو گیا، کوئی بڑا ہو گیا، یہ فرق کے مراتب بہت سے رشتوں میں ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ ریاست میں بھی ملحوظ رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ ریاست کا نظم بناتے ہیں، کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، تو ذمہ داریوں کے لحاظ سے مراتب کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. اور اس میں بعض اوقات آپ کو ایسے قوانین قاعدے بھی بنانے پڑتے ہیں جو اس فرق کا لحاظ کر کے بنائے گئے ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس شخص کو ہم نے سربراہ مملکت بنا دیا ہے وہ خلقت کے لحاظ سے کوئی بڑی چیز بن گیا ہے یا کوئی مختلف چیز بن گیا ہے. تو اس فرق کے مراتب کو بعض لوگ اس دائرے میں نہیں رکھتے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، وہ اس سے بہت آگے بڑھا کر وہ صورتیں پیدا کر دیتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ خواتین جس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں، جس طرح ان کی مجالس میں شریک ہو رہی ہیں، آپ انجیل کو پڑھیے، اس میں بڑی تفصیل سے یہ چیز زیر بحث آتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کتاب پیدائش کا مطالعہ کریں جو بالکل ابتدائی نوعیت کی تاریخ ہے، یعنی بنی اسرائیل کی زندگی شروع ہو رہی ہے، سیدنا ابراہیم کا زمانہ اس میں زیر بحث ہے، اس میں دیکھ لیجئے خواتین کس طریقے سے کام کاج کر رہی ہیں، کیسے معاملات میں شریک ہو رہی ہیں، کیسے فیصلے کر رہی ہیں اپنے. تو یہ چیز آپ کو الہامی لٹریچر میں کہیں نظر نہیں آتی، نہ یہ تورات میں نظر آتی ہے، نہ یہ زبور میں نظر آتی ہے، نہ انجیل میں نظر آتی ہے، نہ یہ قرآن میں نظر آتی ہے، نہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں تو جنگوں میں خواتین شریک ہوئی ہیں، رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر انہوں نے کیا ہے، زندگی کے معاملات انہوں نے انجام دیے ہیں. آپ کئی موقعوں کے اوپر یہ دیکھیں گے کہ وہ باہر سے کچھ ساز و سامان لا رہی ہیں، وہ کسی قافلے کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ تجارت کے لیے جا رہی ہیں، وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر لا رہی ہیں.
یہ جو آتا ہے کہ شانہ بشانہ، یہ استعمال ہو سکتا ہے اسلامی معاشرت میں، یہ ٹھیک ہے؟
یقیناً اس میں کیا شک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ میں تو ہم سب شانہ بشانہ شریک ہیں، لیکن اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور یہ فرق تو آپ کو صلاحیتوں کے لحاظ سے ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے مراتب کے لحاظ سے ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. وہ مراتب کا جو فرق ہے اس کو بعض لوگ غلط معنی پہنا کے وہ صورت پیدا کر دیتے ہیں جس کی مثالیں آپ نے دی ہیں.
ہم سب اس بات کو ہم ابھی آگے لے کے چلیں گے. خواتین حضرات اجازت دیجیے ایک مختصر سے وقفے کی، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. خواتین حضرات پروگرام میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ. غامدی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے پر کہ خواتین کا اسلام میں کیا حق ہے، اور جو اس زمانے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کا خواتین کے اس حق سے کیا تعلق ہے جو کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے. غامدی صاحب،
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کا بڑا تعلق اس کلچر سے ہے جس میں اسلام پہنچتا ہے. وہ افغانستان میں پہنچے گا تو وہاں لوگ اپنے کلچر میں اس کی تعبیر کر لیں گے، وہ عرب میں ہوگا تو وہاں لوگ اپنے کلچر میں کر لیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور حادثہ ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک چیز ہے شریعت، یعنی اللہ کا وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا، اس کی بنیاد پر فقہ بنائی جاتی ہے، یعنی ایک قانون سازی کی جاتی ہے، جس طریقے سے آپ کی پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے.
یعنی جو بھی اس دور کے علماء ہوں گے، اس مقام کے علماء
بھی ہوں گے، ماہرین قانون بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہ عدالتوں کا نظام چلنا ہے، معاشرے کی تنظیم کرنی ہے، معاشرے کی تنظیم کے لیے بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ قانون کی صورت دیتے رہے ہیں. ہمارا قانون فقہ کہلاتا ہے، یعنی جس طریقے سے رومن لا ہے.
ہم سب اجازت دیں گے کالر لائن ضرور، میں چاہتا ہوں ان سے بات کر لوں ذرا. السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی فرمائیے.
سر میرا جاوید صاحب سے کوشچن ہے کہ آج کل جیسے کہ آپ سر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ مہنگائی کے باعث آج کل لوگ اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں کر پا رہے، تو لوگ خودکشیوں کرنے پہ نا آگے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو، مطلب عورتیں ٹرینوں پہ لے کر جو ہے لیٹی ہوئی ہیں پٹریوں پہ. اور سر اس کا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدم کی معافی ہے، اور اصل میں اس قدم کا اصل قصوروار کون ہے؟
ٹھیک، بہت شکریہ جی. میں معافی چاہتا ہوں جناب.
میں گزارش کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں رومن لا ہے، یا آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سے قوانین کامن لا پر مبنی ہوتے ہیں، رسوم رواج کو بھی قانون کی صورت دے دی جاتی ہے. تو جب فقہ مرتب ہوتی ہے تو پھر شریعت کے کچھ اصول و مبادی کو سامنے رکھ کر وہ اپنے تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے قانون سازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قانون سازی بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے. اچھا، ہمارے ہاں چونکہ یہ قانون سازی مذہبی پس منظر میں ہوئی ہے تو یہ انفرادی زندگی پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک بنیادی بات جو اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہوتی ہے، جب وہ قانون سازی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اس میں رسوم شامل ہوتی ہیں، رواج شامل ہوتا ہے، عرف جس کو کہتے ہیں وہ شامل ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات اس زمانے کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، پھر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ کلچر اس پر اثر انداز ہوتا ہے، تہذیب اثر انداز ہوتی ہے، علاقے کے رسوم و رواج اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس سے جو ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں. اب یہ بات قرآن مجید میں کہاں لکھی ہوئی ہے کہ عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، یا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ عورت گاڑی نہیں چلا سکتی، یا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو اگر باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو یہ اہتمام اس کو کرنا ہوگا؟ اسلام میں اس میں سے کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. ہوا کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر دو تین دن کے سفر پر کوئی خاتون نکلتی ہے، آپ اس زمانے کے سفر کا ذرا اندازہ کیجئے نا، آپ نے اونٹ گھوڑے پر سفر کرنا ہے، آپ نے قافلوں میں جانا ہے، آپ نے راتوں کو سرایوں میں رہنا ہے، پڑاؤ میں رہنا ہے، یعنی ایک سفر کی صورتحال ہی بالکل مختلف ہے. اس میں ایک خاتون نکلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عورتوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو کسی محرم عزیز کو ساتھ لے کر لمبے سفر پر نکلا کرو، تم پر کوئی تہمت نہ لگ جائے، کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے. یہ کتنی عمدہ ہدایت ہے، اور اگر آپ اس کو اس کے بالکل ٹھیک پس منظر میں رکھیں تو اس کی معنویت بھی سمجھ میں آتی ہے.
اور یہ تو آج بھی کوئی ملحوظ رکھے گا،
آج بھی ہر آدمی ملحوظ
رکھے گا، بچے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں.
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج سے 35-40 سال پہلے ہمارے یہ پنجاب کے دیہات میں 10-15-20 کلومیٹر کے اوپر اسی اہتمام کے ساتھ خواتین کو بھیجنا پڑتا تھا، کیونکہ مواصلات کے ذرائع وہ نہیں تھے جو آج ہیں. یعنی جس طریقے سے آج آپ چند منٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، دیہات بھی سڑکوں کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ صورتحال نہیں تھی. آپ تانگے پہ بیٹھے ہوئے، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، اس میں آپ نے 7-8-10 کلومیٹر کا فاصلہ بھی اگر طے کرنا ہوتا تھا تو اس میں کسی عزیز کو ساتھ بھیجنا پڑتا تھا، کوئی بیٹا بھائی ساتھ جائے گا. یہ ساری چیزیں خود ہمارے کلچر میں بھی موجود تھیں اور ضرورت تھیں. لیکن اب آپ دیکھیے، آپ امریکہ کا سفر کرتے ہیں، آپ 15-20 گھنٹے کے لیے ایک جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں. یعنی وہ جو 10 کلومیٹر کا سفر پہلے مسائل پیدا کرتا تھا وہ اب ہزاروں میل کا سفر بھی پیدا نہیں کرتا. تو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. اس تبدیلی کو ملحوظ رکھے بغیر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسی چیز کو آپ آگے بڑھاتے ہیں.
ایک ضابطہ
محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا. آپ ظاہر ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے تو خاتون محرم کے بغیر گاڑی چلائے گی. اس سے ایک کے بعد دوسری آپ فرا نکالتے چلے جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر دین کو ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ جس کو بعض اوقات اہل عقل محسوس کرتے ہیں کچھ مزے کا خیز سی صورتحال ہو گئی ہے. اس کا فرق کرنا چاہیے. شریعت اور چیز ہے, دین اور چیز ہے, اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے احکام اور چیز ہے, اس پر بننے والی فقہ ایک بالکل اور چیز ہے. فقہ ایک انسانی چیز ہے اور اس پر ہر دور میں نظر ثانی ہوتی رہنی چاہیے.
اچھا غام صاحب, یہ جو باتیں بیان ہوئیں اس میں میں چاہوں گا جو پاکستان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے اس پر آپ سے بات کرنی ہے, بالخصوص کہ یہ جو بچوں کے اسکول جلا دیے ہیں اس سے کتنے گمبھیر مسائل پیدا ہوں گے بالخصوص عورتوں کے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک نمبر اناؤنس کر دوں ہمارے ناظرین کے لیے. ناظرین کرام, یہ ایک نمبر ہے 0900-102-97. آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ کی لائیو کال ہمارے پاس پہنچے گی اور ہم غامدی صاحب سے آپ کا سوال سامنے رکھ دیں گے. یہ بات کہ بچیاں اسکول نہ جا سکیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ ناردرن ایریاز میں لٹریسی ریٹ بہت اچھا تھا اور بچیاں اسکول جاتی تھیں, بچے بھی اسکول جاتے تھے, اور ظاہر ہے کسی بھی قوم کی بنیاد اصل میں اگر تعلیم پر مضبوط ہو تو وہ قوم کا مستقبل ہے. تو یہ آخر اسلامی کے نام پر ہو رہا ہے, یہ اتنی شدت کیوں اس میں پائی گئی ہے؟
بڑی المناک صورتحال ہے. یعنی اس سے اسلام کی بھی بدنامی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. اس سے برا تعارف ہم کیا کرا سکتے ہیں؟ یعنی وہ دین جس نے یہ کہا کہ علم حاصل کرنا تم میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, واجب ہے تم پر کہ علم حاصل کرو. یعنی دین کا علم ہم ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ایک ذمہ داری بنا دی گئی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیوی علوم جو ہے, طبعی علوم ہے, یہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے. ان کے حصول کے بغیر آپ دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے. قرآن مجید نے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ کہا کہ عدو لہم مستطاط من قوت و رباط الخیل, اپنی طاقت منظم کر کے رکھو, گھوڑے تیار کر کے رکھو. تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب آپ علوم فنون سے دلچسپی رکھتے ہوں گے. جہاد کا لوگ ذکر کرتے ہیں, دور جدید میں جہاد اب افرادی قوت سے نہیں ہوتا, علم سے ہوتا ہے. ٹیکنالوجی نے غیر معمولی ترقی کر لی ہے, آپ اپنی قوم کے لیے اس کا دروازہ بند.
یعنی آپ کوئی سبب نہیں دیکھتے اس معاملے میں کوئی تفریق کرنے کا بچے اور بچیوں کی تعلیم میں؟
نہ دین میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مسلمانوں نے تو ترغیب دی تعلیم کی, تعلیمی ادارے قائم کیے, تعلیم کی روایت قائم کی, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لحاظ سے ہوا. قرآن مجید نے اتنا زور دیا علم پر, عقل پر, تدبر پر, تفکر پر. ہمارے ہاں تو پڑھنے پڑھانے کی روایت قرآن مجید کی تعلیم سے پیدا ہو.
تو دنیا میں تبدیلی اس وجہ سے آئی جب مسلمانوں کے ہاں یہ روایت نے زور پکڑا.
یعنی
تو دنیا
یہ
میں
بات کے سائنسی طریقے سے سوچنا ہے. ہم نے دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اس کا تجزیہ کرنا ہے. یہ جو استقرائی منطق ہے, انڈکٹیو لاجک جس کو کہتے ہیں, یہ ہمارے ہاں سے پیدا ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ کبھی قبائلی تمدن میں کھڑے ہیں.
کال لے لیں ذرا. السلام علیکم, یہ نادیہ جمیل ہیں ہمارے ساتھ, ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ایک تو میں نے کہنا تھا کہ جی بہت بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے, خاص طور پہ آج کل جہاں پہ اتنے سورٹ آف لٹریٹ اور پروگریسو خیال اسلام کے بارے میں نہیں کم ہی سنائے جاتے ہیں. میرا سوال یہ تھا گاندھی صاحب سے کہ مطلب جو ہم دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مسلم امہ جو ہے ہم لوگ ریورس میں چل رہے ہیں. خاص طور پہ جہاں تک خواتین کا سوال پیدا ہوتا ہے, ہم لوگ تو بہت سپیڈ سے ریورس میں چل رہے ہیں. یہ سواد کے حوالے سے اور بہت ساری جو اور چیزیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے, اسکولوں میں جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ماحول عجیب سا ہو گیا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں جس طرح حضرت خدیجہ کا جو اگزامپل ہے اور حضرت عائشہ کا اگزامپل ہے, وہ خواتین کو کیوں نہیں سکھایا جاتا, پڑھایا جاتا؟ اس طرح کی اگزامپلز زیادہ واضح طور پہ پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمیں اپنے علم میں, اپنے اسلامیات میں, اپنے بچوں میں, کو ہم سکولز میں یہ ان کی کہانیاں کیوں نہیں واضح کرتے؟ جو خواتین نے رول پلے کیا ہے اسلام میں, وہ کہانیاں ہم واضح کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ تھا بھائی کہ میں بہت کیوریس ہوں کہ پردے کے حوالے سے خواتین کے کیا حقوق ہیں کیا نہیں ہے, پردے کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے, کیا پردہ فرض ہے عورت پہ, اور یا حجاب, یا کس حد تک شرمگاہیں ڈھانکنا جو لکھا ہوا ترجمہ میں, اس کے ایگزیکٹ معنی کیا ہیں؟
ٹھیک. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ جی. میں رام جی صاحب کے سامنے ایک کے بعد ایک یہ چیز رکھ دوں گا. ایک تو ان محترمہ کا یہ ایکچولی شو بیس سے تعلق رکھتی ہیں خاتون، مجھے بتایا گیا کہ، اور وہ بڑی کین ہیں، آپ کے پروگرام دیکھتی ہیں اور آپ کے خیالات سے بہت متفق ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہم عورتوں کے بارے میں یا بچیوں کی تعلیم کے بارے میں یا ان حقوق کے بارے میں جو خاص طور سے عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، ہم زیادہ بات نہیں کرتے، یہ باتیں کم ہوتی ہیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عائشہ یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں ہم بات کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، وہ ان کے جو اعلیٰ کارنامے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی رفاقت ہے، جس طرح کا ان کا ایک عملی کردار ہے، اس کو نمایاں کیا جائے. ان کا اگلا سوال حجاب کے بارے میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کامنٹ فرما دیجئے، تو پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.
اس پر کوئی شک نہیں ہے جی، ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کس طریقے سے علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اپنے معاشرے کی خدمت کی، بعد میں مسلمان عورتوں نے کیا کردار انجام دیا، کس طریقے سے جنگوں میں حصہ لیا، اس زمانے کے علوم و فنون سیکھے، شاعری میں، ادب میں اپنا نام پیدا کیا، یہ ایک پوری تاریخ ہے، اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی اسلام نے کبھی بھی عورت کے معاملے میں وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو بدقسمتی سے اس وقت اس کے حاملین اختیار کر رہے ہیں. یعنی اسکول جلانا اور عورتوں کی ڈرائیونگ پر پابندی لگانا اور ان کے کام کرنے پر پابندی لگانا، اس طرح کی کوئی چیز آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی. جو بات بیان ہوئی ہے وہ بڑی سادہ سی چیز ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ رشتے قائم کرتے ہیں تو ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس میں ماں کو ایک درجہ برتری حاصل ہے. اب یہ جو ماں کو برتری حاصل ہے، یہ ماں ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے، نہ کہ عورت ہونے کی حیثیت ہے. کوئی آدمی ماں کی برتری سے اس پر استدلال کرے کہ عورتوں کو مردوں کے اوپر غیر معمولی ترجیح دے دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں بیٹے کو اپنا سر اس کے سامنے جھکا دینا چاہیے. ہماری تہذیب یہی ہے، ہمارا دین یہی کہتا ہے، ہماری شریعت یہی کہتی ہے. اسی طرح ایک رشتہ باپ اور اولاد کا قائم ہوا ہے، اس میں باپ کو ایک درجہ برتری حاصل ہے. بالکل اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے رشتے میں بھی ایک درجہ برتری شوہر کو حاصل ہے.
وہ یہ گھر کا یونٹ ہے،
گھر کا خاندان کا نظم ہے، جس کے لحاظ سے ایک کو سربراہ بنایا گیا ہے. یعنی شوہر کو سربراہی کا منصب حاصل ہے، باپ کو سربراہی کا منصب حاصل ہے، یہی منصب ماں کو حاصل ہو جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو. تو اولاد کے ساتھ یہ جو رشتے قائم کیے گئے ہیں یا بیوی کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا گیا، ان رشتوں کو ایک نظم کے اندر لانے کے
یعنی
لیے،
یہ کوئی علی الاطلاق یا ایبسلوٹ برتری نہیں ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر، شوہروں کے ناطے سے.
جیسے سربراہ مملکت کو ایک طرح سے ترجیح حاصل ہوتی ہے، جس طریقے سے کسی ادارے کے سربراہ کو یہ ترجیح حاصل ہوتی ہے، اصل میں میاں اور بیوی کے رشتے سے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے. یہ چیز دور جدید میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ یونٹ ہے، اس کی بنیاد پر ایک ادارہ وجود میں آنا ہے. اس ادارے کا ایک سربراہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو مقرر کیا گیا ہے، اس کے کچھ حقوق اختیارات ہیں اور بہت معمولی درجے میں ایک برتری اس کو دی گئی ہے. یہ اصل چیز ہے جو اسلام کہتا ہے. لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں اور بنیاد بنا کر وہ بہت سی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، کوئی تعلق حدیث سے نہیں ہے، وہ سرتاسر ہماری کلچرل روایت سے متعلق.
اچھا غامض صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں، ایک بریک کا اشارہ مجھے ہو رہا ہے، ایک سوال ماجد صاحب ہیں راولپنڈی سے، ان کی سنتے جائیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو
ہیلو السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام ماجد صاحب.
جی یونس بول رہا ہوں اسلام آباد سے جی.
اچھا یونس صاحب ہیں جی، معاف کیجیے گا، آپ فرمائیے.
تو جاوید صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے جی.
جی ارشاد.
سوال یہ کہ ہمارے اس عام طور پہ حالات ایسے ہیں کہ یہ بینک کی جو نوکری ہے، بینک کی نوکری،
ٹھیک ہے،
یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے. ہمیں اصل میں ہمارے دو بچے بینک میں ہیں،
ٹھیک.
لوگ کہتے ہیں یار کہ بینک کی نوکری جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کی یہ تنخواہ جو لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے.
صحیح.
میری طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے،
ٹھیک.
تو اس بارے میں پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیں.
عجیب،
بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
جی جی.
تو دوسرا ایک اور بھی سوال ہے.
گزارش یہ ہے کہ ہماری بریک کا وقت ہو رہا ہے، آپ تھوڑی تکلیف کیجئے گا، آپ یا ہولڈ کیجئے گا یا پھر بریک کے بعد انشاءاللہ. خواتین حضرات ہمارے ساتھ خواتین حضرات پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. غامدی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے مختلف سوالوں کے بارے میں. ہمیں تھوڑی دیر پہلے کال کیا تھا محترمہ نادیہ جمیل صاحبہ نے، انہوں نے ایک اچھا فقرہ کہا، وہ میں بھول گیا آپ کو بتاتے وقت، کہ دنیا معلوم ہوتا ہے عورتوں کے معاملے میں آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم ان کے معاملے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. یہ بالخصوص جو اسکول جلانے کی بات جہاں انہوں نے کی تھی، تو وہ میں چاہتا تھا کہ یہ کامنٹ ناظرین تک پہنچ جائے. آپ نے اس پر تو بات کر لی. ان کا دوسرا سوال تھا حجاب یا پردے کے بارے میں، وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کچھ رہنمائی کیجئے کہ اس میں اصل احکام کیا ہیں.
یہ قرآن مجید نے اس کو خود موضوع بنا لیا ہے، یہ سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے پہ بتا دیا ہے کہ خواتین اور مرد جب آپس میں ملتے ہیں، جس کو ہم اختلاط مرد و زن کہتے ہیں، یعنی عورتوں اور مردوں کو
انٹریکشن
ایک دوسرے سے ملنا پڑے، تو انہیں کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی میں تو اس کے لیے زیادہ موضوع سمجھتا ہوں کہ کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان میں خاص طور پر
یعنی یہ پردے کا لفظ نہ قرآن میں آتا
قرآن
ہے،
قرآن میں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ، یہ کسی حدیث میں بھی استعمال نہیں ہوا، یہ ازواج مطہرات کے بارے میں ضرور استعمال ہوا ہے، اور ان کے لیے اس کے بالکل الگ احکام ہیں جو سورہ احزاب میں بیان ہوئے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس وقت جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے لیے صورتحال پیدا کر دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی احکام دیے، انہی احکام کو بالعموم لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، دراحال کہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان احکام کا عام مسلمان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام مسلمان عورتوں کے لیے جو احکام دیے گئے وہ سورہ نور میں ہے، اور اس میں چار باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھاؤ، مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے، بلکہ الگ الگ خطاب کر کے کہا ہے. یعنی عام حالات میں تو ہم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو بس مذکر کے صیغے استعمال کر دیتے ہیں، وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے وہاں اہتمام کیا اور یہ کہا کہ کل للمومنین، کل للمومنات، اے پیغمبر آپ مسلمان مردوں سے یہ کہہ دیں، اے پیغمبر آپ مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں، دونوں کو ایک ہی بات کہی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کے اندر کوئی میلان ایک دوسرے کے لیے پیدا نہیں ہونا چاہیے، لباس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے، بدکوارہ لباس نہیں پہننا چاہیے، یہ چیزیں ہیں جو بیان کر دیں اس میں. تیسری بات یہ کہی ہے کہ عورتوں کے لیے کو اپنے سینے کو بھی اچھی طرح ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اور چوتھی اور آخری بات وہ بھی عورتوں سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں زیب و زینت کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ اگر پہنے ہوئے ہوں تو پھر چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھو. یہ ہے، آپ اس کو حجاب کہہ لیں، آپ اس کو پردہ کہہ لیں، آپ اس کو آداب کہہ لیں، جو لفظ چاہے اس کے لیے اختیار کر لیں، یہ بڑے ہی معقول بہت ہی سادہ احکام ہیں. ان کو اگر آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں تو اس میں ایک ڈیسنسی ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے. یہ چیز ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی اسی کو بیان کیا ہے. اس سے زائد کوئی بات آپ کو حدیث کے پورے ذخیرے میں نہیں ملتی.
اچھا جناب، ایک سوال ہمارے پاس تھا، ہبا تھی، انہوں نے پوچھا تھا کہ غربت بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، اس درجے پہنچ گئی ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. یہ خودکشی جو اس مجبوری کے عالم میں کی جائے، ہم تو کہتے ہیں خودکشی حرام ہے، تو کیا کوئی معافی کا امکان ہے؟
دیکھیے جی، اصولی بات سمجھ لینی چاہیے، ہر وہ چیز جو غلط ہے وہ ہمیشہ غلط رہے گی، جھوٹ ہمیشہ غلط رہے گا، بددیانتی ہمیشہ غلط رہے گی، رشوت ہمیشہ ایک گناہ کا کام رہے گی. یہی معاملہ خودکشی کا ہے، تو یہ ایک گناہ کا کام ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی غلط کام کا ارتکاب کیا، تو مجبوری کا ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس کی رعایت دے دے گا، لیکن اس کے بارے میں ہم یہاں کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ قتل ایک بڑا جرم ہے. اب عدالت میں جب قتل کا مقدمہ جاتا ہے تو بعض اوقات عدالت مجرم کے حالات کے لحاظ سے اس کو رعایت دیتی ہے. یہ مجرم کے حالات ہیں، جرم تو ہو گیا ہے اور ایک سنگین جرم ہو گیا ہے. اگر آدمی نے کم تولا ہے، آدمی نے رشوت لے لی ہے، کسی کو نقصان پہنچا دیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، تو جرم ہو گیا ہے، اس جرم کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن مجبوری کی رعایت ہر جگہ ملحوظ ہے، جس طرح حرام کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا ہے، مستر ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا مواخذہ اٹھا دیتے ہیں، یعنی اس کا پھر حساب کتاب نرم ہو جاتا ہے. تو یہی چیز اس معاملے میں بھی ہوگی، اور مجبوری کی رعایت،
اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور ایسے معاملے میں
لحاظ کریں گے. وہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے، قرآن مجید میں اس کو واضح بھی کر دیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی آدمی مجبور ہو گیا، معذور ہو گیا، تو رعایت کا امکان ہے.
لیکن قانون وہی ہے،
قانون وہی ہے کہ ایک چیز حرام ہے، ایک چیز ممنوع ہے، ایک چیز سے روکا گیا ہے. خودکشی کیا ہے؟ آپ غور کریں نا، کیوں ہے؟ یعنی جب کوئی چیز حرام قرار دی جاتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو امتحان کے لیے بھیجا. جب ایک آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ میری موت فلاں وقت میں آنی چاہیے، وہ فیصلہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے. اس وجہ سے ایک بڑا جرم ہے. لیکن ہر بڑے سے بڑے جرم کے بارے میں بھی قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ مجبوری کی رعایت ملے گی.
ٹھیک. کرنل امجد صاحب، السلام علیکم.
السلام علیکم، میں اجمل رشید بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی حضور،
اجمل رشید بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی جی، فرمائیے، اپنا سوال کیجیے.
جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں آل کے لفظی معنی کیا تھے؟
جی.
اور یہ کا سلسلہ جو ہے، اگر یہ نسل بر تسلسل چلتا ہے
جی،
تو یہ مردوں کی طرف سے چلتی، عورتوں کی طرف سے؟
ٹھیک،
تھینک یو.
اچھا جناب، بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. اچھا غامدی صاحب، ایک سوال مکرن صاحب کا یہ ہے کہ آل کا لفظ عربی زبان میں کیا معنی رکھتا ہے؟
دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، آدمی کی اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ہم خاندان کہتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے یہ اس کے پیروکاروں کے لیے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں استعمالات موجود ہیں. سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں کس مفہوم
سیاق سباق کا مطلب یہ کہ جب کسی جملے میں استعمال ہوگا تو کانٹیکسٹ دیکھ کے.
دنیا بھر میں جتنے الفاظ بھی ہیں اور لغت میں لکھے ہوتے ہیں ان کے ایک دو تین چار معنی ہوتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے کہ جو متعین کرتی ہے کہ یہاں کس مفہوم میں ہے، وہ اس کا کانٹیکسٹ ہے سیاق و سباق.
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہ جو نسل ہے یہ عام طور سے مردوں سے منسوب ہوتی ہے، چلتی ہے، کیا یہی اسلامی طریقہ بھی ہے؟
نہیں، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام مسیح ابن مریم ہو گئے، تو کیا ان کی اگر آگے شادی ہوتی یا بیاہ ہوتا تو ان کی نسل نہ چلتی؟ یعنی یہ تو ایک عام روایت ہے. اسلام نے اس معاملے میں کوئی قاعدہ ضابطہ بنا کے لوگوں کو پابند نہیں کیا، بلکہ یہ مغرب کی روایت تھی کہ جس میں عورت کی آزادانہ شخصیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی، وہ یا تو کسی کی بیٹی ہے اور اس کے نام کے ساتھ پکاری جائے گی، یا پھر کسی کی بیوی ہے اس کے نام کے ساتھ پکاری جائے گی. یہ جو بیگم فلاں اور مسز فلاں، یہ اسلوب تو اصل میں مغرب کا دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں کبھی آپ نے سوچا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی گئی؟ سیدہ اسما سیدہ اسما ہے. وہاں یہ ٹھیک ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اس میں باپ کا نام لیا جاتا تھا، لیکن وہ باپ ہی کا نام ہمیشہ لیا جاتا تھا پھر، اور وہ بیٹے کے بارے میں بھی لیا جاتا تھا، بیٹی کے بارے میں بھی لیا جاتا تھا.
یہ کچھ روایت میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز لوگوں کو پکارا جائے گا ان کی ماؤں کے ناموں سے، یہ روایت صحیح ہے؟
بعض روایات میں اس طرح کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ کوئی مستند روایت نہیں.
اچھا غامی صاحب، کچھ ای میلز بھی ہیں ہمارے پاس. خواتین حضرات، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، یہ جو آپ کی اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا ہمارا ایڈریس، غالباً یہ ایڈریس اس طرح ہے dod@dunia.tv، ڈی او ڈی فار دین و دانش. دنیا دکھوں کا گھر ہے، اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے؟
یہ بات یہ کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. یہ جو موت و حیات کا کارخانہ ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے، یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. ایوکم احسن عملا، تو جو جگہ بھی اس مقصد کے لیے بنائی جائے گی کہ اس میں لوگوں کا امتحان کیا جائے، ان کی آزمائش کی جائے، دیکھا جائے کہ وہ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس میں آپ کو اختیار دینا پڑے گا لوگوں کو. جب آپ اختیار دیں گے تو اختیار کا غلط استعمال بھی ہوگا، غلط استعمال ہوتا ہے تو اس سے دکھ پیدا، ظلم، رنج، یہ سب وجود میں آ جاتے ہیں.
اچھا جناب، بہت شکریہ. یہ تھے راشد صاحب لاہور سے. اب ایک سوال ہے دانیال صاحب کا، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، تو اور اب کیا اس کا مطلب یہ کہ جو بدصورت ہیں ان کو اللہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو خوبصورتی اور بدصورتی کے ہمارے پیمانے ہیں، یہ تو بالکل اور ہیں. خوبصورتی انسان کے چہرے میں بھی ہوتی ہے، اس کی گفتگو میں بھی ہوتی ہے، اس کی بات چیت میں بھی ہوتی ہے، آواز میں بھی ہوتی ہے. اصل میں ہم کسی ایک جگہ پہ اوپر خوبصورتی کو بالکل منطبق کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اصولی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اگر آپ بن سمر کے رہتے ہیں، آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، تو وہاں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی جمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تزئین کو پسند کرتے ہیں. آپ اپنے چہرے کو سنوار کے رکھیں، آپ اپنے بالوں کو سنوار کے رکھیں، آپ اپنے لباس کی تزئین کریں، آپ اپنے گردر کی تزئین کریں، تو اللہ اسے ناپسند نہیں کرتے. وہاں پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہے؟ وہاں یہ تو نہیں پوچھا کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ سیاہ رنگ یا سفید رنگ میں فرق کیا ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے اچھا جوتا پسند ہے، مجھے اچھا لباس پسند ہے.
یہ کانٹیکسٹ ہے،
کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کہیں اس سے تکبر تو نہیں ہو جائے گا. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا جوتا پہنو یا اچھا لباس پہنو. اور تکبر کی تعریف کی پھر، کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، آدمی کسی حق کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑا ہو جائے، یعنی سرکشی اختیار کر لے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو یہ چیز
تکبر. یہ نتیجہ انہوں نے صحیح نہیں نکالا اس کا، دیکھو منطقی سی بات انہوں نے کر دی. یہ جناب میاں منصور احمد صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم. میاں منصور بول رہا لاہور سے.
جی حضور.
ڈاکٹر صاحب، اس میں دو تین میں کوشچن ہے، اف یو کائنڈلی مطلب ان کو مغامدی صاحب سے بات
کوشش کرتے ہیں جناب، آپ
بتا دیں.
فرمائیے.
یہ نمبر ون تو یہ ہے کہ لاہور میں یہ چیز بڑی رواج ہی بن گئی ہے.
جی.
عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں.
جی.
اور وہ ایک کرتی ہیں، کل کا درود ہو رہا ہے، کل کا ختم ہو رہا ہے، کرسی کا ختم ہو رہا ہے، آیت کریمہ ختم ہو رہا ہے.
جی.
ایک تو یہ نمبر کوشچن، از اٹ الاؤڈ ان اسلام، اسلام یا انوویشن ہے؟
ٹھیک.
نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ کہ مرنا، کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں،
جی،
ان کی آرتی سے دن دسواں ہو رہا ہے، بیسواں ہو رہا ہے، پچیسواں ہو رہا ہے، چالیسواں ہو رہا ہے، مرنے والے کو اس کا کچھ ہے؟ اس کا ثواب یا پڑھتے ہیں قرآن شریف یا جو بھی لوگ پڑھتے ہیں؟
ٹھیک.
نمبر تین، اف یو ڈونٹ مائنڈ ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ آج کل
جی
میں ایک ریٹائرڈ بندہ ہوں.
جی.
میری سیونگ ہے.
جی.
اسلام میں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی, جو کہ میں مانتا بھی ہوں کسی حد تک
جی,
کہ ریبا از ناٹ الاؤڈ.
جی صحیح,
ٹھیک ہے جی. اسلامک بینکنگ ہے نہیں پاکستان میں,
ٹھیک ہے.
نہ سعودی عرب میں رہا ہوں, وہاں 25 سے 30 سال وہاں اسلامک بینک ہے, وہاں ریبا کمیشن کہتے ہیں وہ لوگ,
ٹھیک
ٹھیک ہے جی. اب میری ایک سیونگ ہے, آپ کو پتا انفلیشن ہے
جی,
ٹھیک ہے جی. اب یہ انفلیشن میں مائی منی از ڈیپریشیٹڈ ڈے بائی ڈے,
ٹھیک
ہے جی. 25% آج کے پاکستان انفلیشن ہو گیا, میرے روپئے 75 رہ گئے. میرے اخراجات ہیں, میری جو سیونگ ہے وہ تو دن بدن چھوٹی چھوٹی ہو گئی, کل کو زیرو ہو جائے گی. تو پاکستان میں جیسے
پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کریں,
اس کا کیا کریں, کیا طریقہ ہے پاکستان میں, کوئی طریقہ نہیں, نہ دنیا کسی اور میں طریقہ ہے اسلامی بینک.
بہت شکریہ جناب, میں آپ کا سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں. حضور ماجد صاحب نے یہ پوچھا تھا, بلکہ وہ یونس صاحب تھے, بینک کی نوکری کے بارے میں, وہ رہنا جائے سوال.
اس وقت ہمارا بینکاری کا نظام سود پر مبنی ہے, اس کی بتدریج اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. اس میں ابھی بڑی قباحتیں ہیں, اس وجہ سے آپ کو بہتر نوکری کر سکتے ہیں ضرور کریں, لیکن یہ کہ موجودہ حالات میں بھی چونکہ ایک پورا نظام چل رہا ہے اور لوگوں کے لیے معاش کے مواقع بہت محدود ہیں, اور ہم اس نظام کی اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں, ہماری کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے, اس وجہ سے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. بہتری کی جدوجہد آدمی کو اپنی معاش کے بارے میں بھی, اپنی معاشرت کے بارے میں بھی کرتے رہنا چاہیے.
ٹھیک, ان کے بچے دو کام کرتے ہیں وہاں پہ, ظاہر انسان پریشان ہوتا ہے, کچھ ملازمتیں ملنا بھی آسان نہیں ہوتا, لیکن ہم ان کو حرام نہیں کہہ سکتے.
یہ میرے خیال کے مطابق اب یہ اس نوعیت کا تعاون نہیں ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی حرمت کے ذیل میں رکھا تھا. اب اس کی تبدیلی کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پیش نظر بھی ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں, تو اس وجہ سے تدریجی اصلاح کے پروگرام میں لوگ کچھ کام کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی صورت ہو تو ضرور اختیار کرنی چاہیے.
میاں منصور صاحب پوچھتے ہیں لاہور سے کہ یہ جو قل کرنا یا درود کا یہ ختم کرنا ہے, خواتین میں مجالس ہوتی ہیں, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مجالس کرنا, خاص طور سے آیت کریمہ ختم ہو رہا ہے, قل ہو رہا ہے, درود شریف کا ختم ہو رہا ہے, آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں؟
جب بھی کوئی دین کے معاملے میں آپ کام کریں تو ایک سوال ضرور کر لینا چاہیے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کرنے کے لیے کہا ہے یا آپ نے کیا ہے؟ اگر ایسا کوئی کام دین کی حیثیت سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور دین کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں,
اسی کو انہوں نے انوویشن کہا نا, جس کو ہم بدعت کہتے ہیں.
جی, اسی کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پر تنبیہ کی کہ دیکھو میں نے دین کو واضح طور پر تم تک پہنچا دیا ہے, اب اس میں کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. تو کوئی نئی چیز دین کے معاملے میں پیدا نہیں کرنی چاہیے, وہاں ایک ہی سوال کرنا چاہیے. دیکھیے, ایک ہمارے معاملات ہیں, ان کے اندر جو کچھ فرما دیا گیا ہے وہ ہم کریں گے, جس سے روکا گیا ہے رک جائیں گے, باقی سب جائز ہے. ایک عبادات ہیں یعنی جو دینی چیزیں ہیں, ان کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے, وہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے, اسی طرح کا سوال ان کا دوسرا تھا نا کہ وہ جو مرنے کے بعد کچھ رسومات ہمارے ہیں, سویم ہوتا ہے, دسواں ہوتا ہے, چالیسواں ہوتا ہے,
یہ سب لوگوں کی ایجاد ہے, ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہو. ہمارے دین میں جو مرنے کے لیے کچھ آداب قائم کیے گئے ہیں وہ وہی ہیں کہ آپ تجہیز کرتے ہیں, تکفین کرتے ہیں, آپ دفن کرتے ہیں, آپ جنازہ پڑھتے ہیں, یہ چیزیں ہیں جو دین میں مشروع کی گئی ہیں, باقی سب لوگوں کی ایجاد ہے, اور وہ بالخصوص ہندوستان میں ہندوؤں کے زیر اثر بہت سی رسوم پیدا ہو گئی ہیں.
اور اب وہ خاص طور سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مرنے والے کو اس سے فائدہ یا نقصان ہوتا ہے کوئی؟
یہ مرنے والے کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے جدوجہد کی ہے. آپ دعا کر سکتے ہیں, دعا اللہ کے حضور میں درخواست ہے, وہ چاہیں گے قبول کر لیں گے, چاہیں گے قبول نہیں کریں گے.
جی اچھا جی, تانیہ دانش لائن پر ہیں, ان کی بات سنیں. السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم جی. ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے,
بہت نوازش.
اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ٹاپک ہٹ کے, میرا سوال یہ تھا کہ جب حضرت آدم کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے
جی,
تو یہ کہا گیا کہ فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کریں
جی,
ٹھیک ہے, اور سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت آدم سے کہا کہ کچھ نام انہیں سکھائے, اور کہا کہ یہ نام ان کے سامنے بولو, تو وہ کیا نام تھے؟ اس کی اگر تھوڑی وضاحت ہو جائے. واز اٹ نالج؟ واٹ واز اٹ؟ واٹ واز ایک آنسر. دیر از اندر کوشچن پلیز, کہ ابلیس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جن تھا جس کو ایلیویٹ کیا تھا اینجل کے لیول پہ, بٹ واز ہی ایکچولی, از ہی ایکچولی, واز ہی این اینجل اور واز ہی اے جن؟ اینڈ بس اس کی پلیز وضاحت ہو جائے کہ وہ کیا نالج کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سے کہا تھا سجدہ کرو, یا اف دے ور نیمز واٹ نیمز
وار دے؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال,
تھینک یو سو مچ جی, خدا حافظ.
اچھا غنی صاحب, جو تھے کرنل صاحب, ان کا سوال یہ بھی تھا کہ میری سیونگز ہیں کچھ, اور وہی مسئلہ ہے کہ کہاں انویسٹ کریں, بینک ہی ہیں, بینک میں سود ہے, آپ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں؟
دیکھیے, اب تو بینکاری نظام میں بھی بہت سی ایسی اسکیمیں نکل آئی ہیں جو سود سے پاک ہیں, اسی طریقے سے آپ جو حکومت کی اسکیمیں ہیں ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں, ان میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اس طرح سود کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا, تو یہ نسبتاً بہتر ہے. باقی حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے, دعا کریں اس میں آپ کے لیے بھی بہتر مواقع نکل آئے. لیکن آپ کسی آدمی کو بطور سلیپنگ پارٹنر دے دیں, ہمارے یہاں اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی آ گئی ہے کہ اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا.
اچھا, یہ جو تانیہ دانش صاحبہ تھیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا آدم و ابلیس کا, اس میں یہ آتا ہے ذکر کہ علم آدم الاسماء, کچھ نام سکھائے کچھ, تو وہ نام کیا تھے؟ وہ کوئی علم تھا یا وہ کوئی چیزوں کے نام تھے؟ وہ کچھ پریشان ہیں؟
نہیں, کچھ بھی نہیں. دیکھیے بات یہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پہ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا. اس سے فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار دیں گے اقتدار دیں گے تو یہ تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا, یہ لوگ لڑیں گے, خون بہائیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم, آدم کی جو آگے اولاد پیدا ہونے والی تھی, اس کو لا کر کھڑا کر دیا تمثیل کے اسلوب میں, جس طرح سے ہم کسی چیز کو ممثل کر کے سامنے لے آتے ہیں. اس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا ہے. اس موقع کے اوپر آدم کو تعارف کرایا گیا بڑے بڑے مسلحین کا, مجددین کا, انبیاء کا, جو بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں.
یہ نام ان کے تھے,
یہ ان کے نام تھے, اور اس کو قرآن نے آگے واضح کر دیا ہے کہ وہ شخصیات پیش کر کے فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ تمہارا خدشہ اپنی جگہ, لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں اختیار بھی دوں گا, اقتدار بھی دوں گا, اس درجے کے لوگ پیدا ہو جائیں گے, اس طرح جدوجہد کریں گے, اس طریقے سے دنیا کے ساتھ لڑ جائیں گے, اس طرح خیر کے علمبردار بن کر رہیں گے. تو ان کی شخصیات کا تعارف کرایا گیا. آپ بھی کہتے ہیں نا آدراہ کرم اپنا نام بتا دیجئے, آپ کا اس میں گرامی, تو یہ اس مفہوم میں بتایا گیا ہے کہ ان کے نام بتا دیے, یعنی ان کا تعارف کرا دیا, اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا.
اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ کہ ابلیس جن تھا, یہ لوگ ان کے خیال میں لوگ کہتے ہیں جن تھا, کوئی ہمارے پاس
نہیں. قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے وکانا من الجن, وہ جنوں میں سے.
سورہ کہف میں بیان ہو گیا.
بالکل بالکل وضاحت سے بڑی صفائی کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دیا.
اچھا غامض صاحب, یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ساری بات ہم نے کی, اس میں آج مین پوائنٹ ہمارا تھا خواتین سے ریلیٹڈ, وہ ہماری بہن جو تھیں نادیہ جمیل, انہوں نے سوال اپنے خاص کنسرن کا بھی ذکر کیا. میں چاہتا ہوں اب پروگرام ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. یہ جو ہماری سوسائٹی کا ظلم ہے, ہمارے پاس ایک ڈیڑھ منٹ باقی ہے, یہ اصل میں ان مقامی روایات میں مل کے, یعنی عورتیں مظلوم تھیں, ان کے ساتھ اسلام کے نام پر یہ چیزیں اور شامل ہو گئیں, اور اس کے بعد وہ اب معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی ضرورت ہے اسلام کی جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کا آپ صحیح علم دیجئے, ان کو بتائیے کہ یہ رسوم و رواج الگ چیز ہے اور اسلام بالکل الگ چیز ہے. اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ کی ہدایت کا, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک ایک سوال لوگ سامنے رکھے, ہم ان کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے. اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے, رسوم و رواج کی تائید کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے, لوگ گھریلو ظلم کے لیے اور تشدد کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں. دراں حال ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں. جو بات ہے وہاں وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے قائم کیے ہیں ان کے فرق کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. ہماری تہذیب اس پر قائم ہے, ماں کو ایک درجہ برتری رہے گی, باپ کو ایک درجہ برتری رہے گی, شوہر کو ایک درجہ برتری رہے گی. اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں, تمدن قائم ہوتا ہے, تہذیب قائم ہوتی ہے, گھر بنتا ہے, خاندان وجود میں آتا ہے.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب. خواتین و حضرات, اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کی کالز کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے کو پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.